أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة انعام اور سورة آراف، ان دونوں سورتوں میں بنی اسماعیل پر یعنی مشرکین مکہ پر حجت پوری کر دی گئی. سورہ انعام میں دعوت کا انداز ہے، التذکیر بعلی اللہ، اللہ کی نعمتوں کو یاد دلا کر اور اللہ کی معرفت جگانے کی کوشش کی گئی. سورت الاعراف میں ان قوموں کا انجام بیان فرما دیا جو رسولوں کا انکار کرتی نہیں. سورت الاعراف کا مرکزی مضمون انذار تھا، التذکیر بایام اللہ. تو بنی اسماعیل پر ان دونوں صورتوں میں حجت تمام ہو گئی، بات ان سے کر لی گئی، انذار تبشیر ان کو کر دیا گیا. اب اس کے بعد سورہ انفال ہم مصحف میں انشاءاللہ تعالی پڑھیں گے. جہاں تک زمانہ نزول کا تعلق ہے، پیریڈ آف ریولیشن کا تعلق ہے، تو نزول کے اعتبار سے سورہ انفال سورت البقرہ اور سورت محمد کے بعد نازل ہوئی. سورہ بقرہ ہم نے پڑھی قرآن کے بالکل شروع میں سورہ فاتحہ کے بعد. سورت محمد ہم پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی 26 پارے میں. تو یہ تو مصحف کی ترتیب ہے، مصحف کی ترتیب ہے. ہم نزول کی بات کر رہے ہیں، زمانہ نزول. مدینے آ کر پہلے سورہ بقرہ کی اکثر و بیشتر آیات نازل ہوئیں، پھر اکثر مفسرین کا کہنا ہے کہ سورہ محمد نازل ہوئی، اور اس کے بعد جو سورت نازل ہوئی وہ سورت الانفال ہے. سورت الانفال یہ مسلسل ایک خطبے کی صورت میں نازل ہوئی، الگ الگ اس کی آیات نازل نہیں ہوئی، یہ اکٹھی نازل ہوئی. مصحف میں اس کو ہم نے یہاں دیکھا ہے. حکمت یہ اس کی محسوس ہوتی ہے، ویسے اپنی حکمت تو اللہ خود بہتر جانتا ہے، لیکن محسوس یوں ہوتا ہے کہ چونکہ اس سورت کا تعلق بھی مشرکین مکہ ہی سے ہے، تو اس کو یہاں رکھ دیا گیا جہاں پہ مشرکین مکہ ہی پر حجت بھی پوری کی گئی تھی. پچھلی دو سورتوں میں قریش کو ایمپل وارننگ دے دی گئی تھی، اچھی طرح انہیں خبردار کر دیا گیا. ان کا انجام عاد اور ثمود سے اور فرعون سے مختلف نہیں ہوگا اگر انہوں نے انکار کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا، یہ بات اچھی طرح ان کو بتا دی گئی. اور اگر وہ انکار کرتے تو ان پر عذاب آتا جیسا کہ عاد ثمود اور آل فرعون پر آیا. جہاں تک قریش پر عذاب کا تعلق ہے، وہ بالکل منفرد انداز کا، یونیک نوعیت کا آیا. پچھلی قومیں تو یکسیر تباہ کر دی گئیں، ایک ہی دفعہ میں برباد کر دی گئیں، کاللم یغنو فیہا، ایسی ہو گئیں جیسے کبھی بسی ہی نہ تھیں، ایکسٹنکٹ ہو گئیں، کیونکہ ان میں سے 99% تقریباً ایسے تھے لوگ جو کہ انکار کرنے والے، شرک کرنے والے تھے، کوئی خیر نہ بچا تھا ان قوموں کے اندر. تو جو مٹھی بھر لوگ ایمان لائے تھے وہ رسول کے ساتھ ہجرت کر گئے تھے، اور باقی ساری کی ساری قوم تباہ کر دی گئی. لیکن جو معاملہ قریش کا تھا یہ مختلف معاملہ تھا، اور اللہ سے زیادہ کون جاننے والا تھا کہ قریش کے اندر خیر ہے. تو قریش پر عمومی عذاب نہیں آیا، ایسا عذاب نہیں آیا رسول کی تکذیب کے نتیجے میں کہ ان کو نسیم منسیہ کر دیا جاتا، ان کو ختم ملیا میٹ کر دیا جاتا. اللہ کے علم میں یہ بات تھی کہ ان کے اندر بہت کچھ خیر باقی ہے، تو ان کے اوپر تباہ کن عذاب نہیں آیا، قسطوں میں آیا، ہلکا آیا اور دو قسطوں میں آیا. قریش کا معاملہ یہ تھا کہ ان میں سے اکثر اور بیشتر میں خیر تھا، ابھی تک ظاہر نہیں ہوا تھا. اللہ کی سنت ہے کہ اللہ بھرپور موقع دیتا ہے کہ جس قوم میں اور اس کے افراد میں اگر کوئی رائی کے دانے کے برابر بھی خیر ہے تو اس کو مہلت دے دی جائے جب تک اس خیر کا اظہار ہو جائے ایمان کی شکل میں. فرعون جیسے کو بھی اللہ تعالیٰ نے بہت مہلت دی، قریش کو بھی اللہ تعالیٰ نے مہلت دی، اکثر کے اندر خیر تھا، چند ہی ایسے تھے کہ جو آخری دم تک کفر پر جمے رہے. یعنی ہم دیکھتے ہیں کہ پچھلی قوموں کے مقابلے میں مشرکین مکہ کا معاملہ بالکل الٹ تھا۔ پچھلی قوموں میں معاملہ یہ ہوتا تھا کہ اکثر کافر ہوتے تھے، چند ایمان لاتے تھے، تو کافروں کو اپنے گھروں میں چھوڑ دیا جاتا تھا اور ایمان والے ہجرت کر جاتے تھے، اور پھر وہ پوری بستی برباد کر دی جاتی تھی جہاں اکثریت بس رہی ہوتی تھی۔ قریش میں یہ ہوا معاملہ کہ ان میں سے چند کے اندر کفر اور نفاق تھا، تو کیا کیا گیا، اکثر و بیشتر کو تو رکھ لیا گیا وہیں پر مکے میں ہی جہاں وہ بس رہے تھے، اور جو چند ان میں سے کافر تھے ان کو باہر نکالا گیا اور وہاں ان کے اوپر عذاب آیا اللہ کا۔ جو عذاب ان پر آیا، جیسے ابھی ہم نے بات کی، یہ بڑا ہی مختلف نوعیت کا تھا، یہ دو قسطوں میں آیا۔ عرب کے کافر، جو چند کافر تھے، ان پر دو قسطوں میں عذاب آیا۔ کس طرح سے، ذرا سا تھوڑا پیچھے تاریخ میں جائیں اور ہم ہجرت کے وقت تک اپنے آپ کو لے کر جائیں۔ یہ ہوا کہ جب 13 سال کی دعوت اور تبلیغ کے نتیجے میں 140 کے قریب لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے اور باقی مکے والوں نے انکار کر دیا، فی الوقت یعنی اس وقت تک انکار کرتے رہے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھ ہی جو ہجرت کر سکتے تھے وہ ہجرت کر گئے، لیکن سارے مسلمان ہجرت نہ کر سکے۔ کچھ کمزور مسلمان، کچھ بے بس مسلمان ابھی مکے میں موجود تھے۔ اس کے علاوہ ایسے کافر بھی موجود تھے جو ایمان لائے اور آگے جا کر سچے اور صادق مومن ثابت ہوئے، جیسے ابو سفیان، خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہما۔ تو پوٹینشیل موجود تھا ابھی مکے کے اندر، جس کو ہم کہیں کہ ابھی ذرا دودھ کو اور بلونا تھا، ابھی اور مکھن نکلنا تھا اس کے اندر۔ تو ایسے بھی لوگ موجود تھے جن کے اندر پوٹینشیل تھا ایمان کا۔ دوسری بات یہ کہ مکہ ویسے بھی حرم ہے، یہاں گھاس کا تنکا نہیں توڑا جا سکتا، جانور کا شکار نہیں کھیلا جا سکتا، لہذا ویسا عمومی عذاب نہیں آیا کہ پوری کی پوری بستی ختم کر دی جائے۔ کَأَلَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا، یہ معاملہ نہیں کیا گیا، بلکہ کافروں کو، جو ان میں سے کافر تھے جن کو آخری وقت تک ایمان نہیں لانا تھا، ان کو مکے کی وادی سے، مکے کی بستی سے باہر نکالا گیا فرعون کی طرح، اور عذاب الہی کی پہلی قسط غزوہ بدر میں ان کو پہنچی، بدر کی شکل میں۔ غزوہ بدر میں کفار کے 70 بڑے بڑے سردار مارے گئے، جن میں ابو جہل بھی شامل تھا۔ تو پہلی قسط بدر میں، جس کا ذکر یہاں سورہ الانفال میں ہم پڑھیں گے، اور عذاب کی دوسری قسط اور آخری قسط سن 9 ہجری میں ان پر آئی، جبکہ حج کے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرما دیا کہ چند ماہ کی ان کو مہلت دی جا رہی ہے، یا تو یہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جائیں یا یہ ملک چھوڑ کر چلے جائیں، اگر یہ کفر کے ساتھ مکے میں رہیں گے تو ان کو زندہ نہیں رہنے دیا جائے گا۔ لہذا ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ان صورتوں میں جب بھی ہم پڑھ رہے ہیں، جو ہم نے دو تو پڑھ لی، سورہ انعام، سورہ اعراف، پھر سورہ انفال اور سورہ توبہ، ان چاروں صورتوں میں بنی اسماعیل سے خطاب کیا گیا ہے۔ جہاں تک سورت الانفال کا تعلق ہے، غزوہ بدر کے ذکر سے اس کا آغاز ہوگا، بلکہ غزوہ بدر کے ذکر سے نہیں، اس کے بعد کے حالات سے، بدر کے بعد کے حالات سے اس سورت کا آغاز ہو رہا ہے، اس کے آفٹر میتھ سے۔ ایک خاص مسئلہ مال غنیمت کا اور مال غنیمت کی تقسیم کا مسلمانوں میں اٹھ کھڑا ہوا، تو اس مسئلے کو پہلے لایا گیا، اور اس کے بعد پھر جنگ بدر پر کچھ تبصرہ بھی ہم انشاءاللہ تعالی پڑھیں گے۔ اس لڑائی سے، یہ جو بدر کی لڑائی تھی، بیٹل آف بدر، اس لڑائی سے اسلام کی دعوت اپنے آخری اور فیصلہ کن سٹیج میں داخل ہو گئی، جس کا امپیکٹ دنیا پر ہوا۔ ایک گلوبل ریولیوشن ہے جو کہ آئی، جس کا کہ آغاز یوں سمجھیے کہ हम कहते हैं ना बिगिनिंग ऑफ द एंड, वो ये बदर है। इस्लाम का आलमी गलबा जो कि होना ही होना था, उसका आखिरी और फैसला कौन स्टेज जो है वो बदर से शुरू हुआ। मुसलमानों ने अल्लाह के फजल से ये जंग जीती, इस्लाम सुपर पावर बन गया और मुसलमानों को मौका मिला कि वो अल्लाह की बात को सबसे बुलंद कर लें। लिकलिमतिल्लाही ही अलउलिया, कि अल्लाह की बात ही सबसे बुलंद हो जाए। और हालात इतने साजगार हो गए, कंड्यूसिव हो गए कि जो इस्लाम में दाखिल होना चाहता खुशी खुशी दाखिल होता और पूरे का पूरा इस्लाम में दाखिल होने के लिए मुसलमानों को आजादी और सहूलत मिल गई। आपको याद होगा सूरह बकरा में हमने ये मजमून पढ़ा था कि तुम कुफार से जंग करो, हत्ता ला तकूना फितनतन, यहां तक कि कोई फितना बाकी ना रहे। वह यकून दीनु कुल्लुहू लिल्लाह, और दीन कुल का कुल अल्लाह के लिए हो जाए। तो इसी मकसद की खातिर मुसलमानों ने जंग की। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बड़ा अल्लाह का फजल था कि अल्लाह ने उनको बेहतरीन साथी अता फरमाए जिन्होंने अल्लाह के दीन को नाफिज करने में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद की। लफ्ज पर गौर कीजिए, नाफिज करने में। तबलीग तो एक वाहिद इंसान भी कर सकता है, एक अकेला। तबलीग तो तमाम अंबिया ने की, कोई साथी मिला तो भी, कोई साथी ना मिला तो भी, अंबिया और रसूल तबलीग तो करते रहे। तो एक वाहिद अकेला इंसान तबलीग कर सकता है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने आखिर अपनी कौम को तबलीग की, वाहिद थे। लेकिन जहां तक दीन को इम्प्लीमेंट करने का ताल्लुक है, अमली तौर पर नाफिज करने का, राइज करने का ताल्लुक है, वो एक अकेला इंसान नहीं कर सकता, चाहे मूसा अलैहिस्सलाम जैसा जलीलुल कदर रसूल ही क्यों ना हो। मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में हम पढ़ आए हैं कि वो अपने साथियों को लेकर हिजरत कर गए, शरीयत उनको दे दी गई, लेकिन बनी इसराइल ने अपने रसूल का साथ ना दिया। लिहाजा मूसा अलैहिस्सलाम की जिंदगी में वो काम पूरा ना हुआ जो वो चाह रहे थे, दीन नाफिज ना हो सका। और तबलीग और निफाज दीन दो मरहले हैं ना, तबलीग दीन निफाज दीन, इनके दरमियान जंग लाजमी है। हो नहीं सकता कि तबलीग के बाद ऑटोमेटिकली दीन इम्प्लीमेंट हो जाए, दीन नाफिज हो जाए। बीच में जंग का मरहला लाजमी आता है, हिजरत और कुर्बानी का मरहला लाजमी तौर पर आता है। बनी इसराइल ने क्या चाहा कि तबलीग के बाद ऑटोमेटिकली दीन इम्प्लीमेंट हो जाए, दीन नाफिज हो जाए। उन्होंने अपने रसूल के साथ मिलकर जंग करने से साफ इनकार कर दिया। जब आपने उनको दावत दी कि चलो तुम फला शहर फतह करो, अल्लाह ने लिख दिया है तुम्हारे लिए, तो कौम ने, तो सारी कौम ने कोरा जवाब दे दिया कि इज़हब अंता व रब्बुका फ़क़ातिला इन्नहा हुना क़ाइदून, कि जाओ मूसा तुम और तुम्हारा रब जाकर जंग करो, हम तो यहीं बैठे हैं। लिहाजा दीन नाफिज ना हो सका मूसा अलैहिस्सलाम की जिंदगी में। ईसा अलैहिस्सलाम जब तक दुनिया में रहे, अभी वो दावत और तबलीग ही के मराहिल तय कर रहे थे कि अल्लाह ताला ने उनको अपने पास वापस बुला लिया। बात अगले मरहले में दाखिल ही नहीं हुई थी और उनकी जिंदगी तक तो चंद ही लोग उन पर ईमान लाए थे। उनके 13 डिसाइपल्स का नाम आता है, 13 का जिक्र आता है, उसमें से भी एक ने गद्दारी की। वल्लाहु आलम, ये रिवायात उनकी अपनी है जिससे कि हमने ये फिगर्स निकाले हैं। और मूसा अलैहिस्सलाम की कौम से भी हमने दो लोगों का जिक्र पढ़ा था, दो मर्द थे ना जिन्होंने कहा था कि ठीक है हम आपका साथ देंगे। इन दो जलीलुल कदर उलुल अजम अंबिया और रसूलों को देखें और उनके बाद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ जब हम नजर करते हैं तो एक वाज़ह फर्क जो नजर आता है वो साथियों का मयस्सर आ जाना। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाह का बड़ा फजल था और अल्लाह की मर्जी यही थी कि उनको बेहतरीन साथी मिले। ये साथी कैसे मिले? अल्लाह का फजल तो अपनी जगह, कोई शक नहीं उसके अंदर, लेकिन अगर हम ये कहें कि ये साथी खुद ब खुद मयस्सर आ गए थे तो हमने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इंसाफ ना किया। جو انہوں نے محنت شاقہ کی، جیسے انہوں نے اپنے آپ کو لگایا اور کھپایا اور اپنے ساتھیوں کی تربیت کی، تو ہم نے تو پھر اس احسان کو ایکنالج ہی نہ کیا اپنے رسول کے، کہ انہوں نے کیسے پیور ہیومن ایفرٹ کیسا کیا، انسانی کاوش کیسی کی انہوں نے لوگوں کی تربیت کرنے کی. تو ہمیں یہ دیکھنا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ ساتھی کیسے ملے، اور اللہ نے اپنے رسول کی رہنمائی کس طرح فرمائی، کیسے ایسے انسان وجود میں آئے کہ جن کی مثال پورے تاریخ انسانی میں نہیں ملتی. خود نان مسلمز کا کہنا یہ ہے کہ قوموں کے پاس تو ایک ایک ہیرو ہوتا ہے جس کا وہ ذکر کرتے رہتے ہیں. اسلام کا باغ تو ایسے ہیروں سے، ایسے پھولوں سے معطر ہے، منور ہے، کہ ایک ایک ان میں سے ہیرو تھا. ایک ایک ساتھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی جگہ ایک پوری قوم کے لیے رہنمائی کا ذریعہ تھا. تو یہ کیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی خوبصورت، اتنی حسین فصل کیسے لگائی انسانوں کی کہ جن میں ایسے حسین اعمال جن کے برآمد ہوئے. تو ہم دیکھتے ہیں، ذرا سا ہم پھر تاریخ میں پیچھے جاتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا جہاں سے آغاز ہوا، مکی دور، مرحلہ وار ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کیسے اپنے لوگوں کو لے کر چلے. اس لیے کہ آج ہمارا دل بھی تو یہ چاہتا ہے نا کہ دین نافذ ہو جائے، اور ہم چاروں طرف دیکھ رہے ہیں کہ غلغلہ تو ہے کہ اسلام کو نافذ کرو، اسلامی نظام ہونا چاہیے، اسلامی نظام ہونا چاہیے. اور اسلامی نظام ہے کہ کسی طرح نافذ ہو نہیں چکتا، سالوں پر سال گزرتے چلے جا رہے ہیں، مسلمانوں کے حصے میں، مسلمانوں کی تقدیر میں سوائے مایوسی کے اور رسوائی کے اور ناکامی کے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے دامن میں اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے، کوئی کامیابی نہیں ہے، کوئی عزت نہیں ہے. تو کیا وجہ ہے؟ کیوں؟ کیا اللہ کا قانون بدل گیا؟ کیا اللہ کو کافر اچھے لگنے لگ گئے اور مسلمان برے لگنے لگ گئے؟ نعوذ باللہ، نہیں. اللہ کی سنت، اللہ کا طریقہ کبھی نہیں بدلتا. تو اللہ کا طریقہ نہیں بدلتا تو پھر ہم اپنی طرف دیکھیں، کیا ہم نے طریقہ بدل لیا؟ کیا ہم بہت جلدی میں ہیں؟ کیا ہم بہت سارے مراحل، بہت سارے محنت طلب سٹیجز کو عبور کر کے بس ہم کسی پانچویں، چھٹی، ساتویں سیڑھی پر چھلانگ لگانا چاہ رہے ہیں جو ہم بار بار منہ کے بل گرتے ہیں؟ تو کہاں سے ہمیں پتا چلے گا کہ جدوجہد کیسے کرنی چاہیے اللہ کے دین کو نافذ کرنے کے لیے؟ آغاز کہاں سے کرنا چاہیے سوائے اپنے نبی کے طریقہ کار کے؟ ہمارے پاس اور کوئی رہنمائی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں تمہارے لیے بہترین نمونہ موجود ہے. تو اب کیا ہوا؟ شروعات کیسے ہوئی؟ پہلے تو ان کو اللہ والا بنایا گیا، سب سے پہلے ذات سے آغاز، اپنے آپ کو ٹھیک کرو، پرسنل گرومنگ، پرسنل گرومنگ سے ابتدا کی گئی ہے. ظاہر باطن سنوارا گیا انسانوں کا. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے، کونو ربانیین، اللہ والے بنو. جب تک اللہ والے وجود میں نہیں آئیں گے، اللہ کی بات سب سے بلند نہیں ہو سکتی. جب تک انا موجود رہے گی، میں موجود رہے گا، خود غرضی رہے گی، اپنی ذاتیں، اپنی قومیتیں پیاری رہیں گی، اپنے گھر، اپنے بچے، اپنا آرام، اپنا عیش، اپنا پیسہ پیارا رہے گا، اللہ کی بات بلند نہیں ہو سکتی. سب سے بڑا جہاد تو یہ ہے. یہاں ہم نے ٹھوکر کھائی ہے مسلمانوں نے. اس مرحلے کو تو بالکل ہی اسکپ کر کے ہم دوڑ گئے آگے، اور یہ مرحلہ ہمارے راستے کا پتھر بن گیا، اور اسی پتھر سے ٹھوکر کھا کے ہم گرتے رہتے ہیں. پھر کھڑے ہوتے ہیں، پھر وہی غلطی کرتے ہیں، پھر گرتے ہیں، پھر کھڑے ہوتے ہیں، کوشش شروع کرتے ہیں، پھر وہی غلطی، بار بار اپنی غلطیاں ہم دوہرا رہے ہیں. لہذا اللہ کی بات بلند نہیں ہو پا رہی. سب سے پہلے اللہ والا بننا ہے. ہم یہاں بیٹھی ہیں، یہ مت سمجھیے کہ آپ خواتین ہیں تو آپ کچھ نہیں کر سکتی. آپ اللہ والی بنیے، کونو ربانیین، اللہ والے بنو. لوگوں کو اللہ سے جوڑو، اللہ کی معرفت، اللہ کی محبت، اللہ کے لیے زندگی گزارنا، للہیت اپنے اندر اور اپنے چاروں طرف اس نور کو بس پھیلانے کی کوشش کریں. और अगर यही अपनी जिंदगी में इतना भी काम अगर कर लिया तो बहुत कर लिया, काफी कुछ कर लिया अगर यही कर गए। अगर चार लोगों के दिल में भी आपने तौहीद की शमा रोशन कर दी और अल्लाह की मोहब्बत आपने पैदा कर दी, आप समझिए आपने काम कर लिया अपना। तो अल्लाह के रसूल ने सबसे पहले यही काम किया, अल्लाह वाले बनो। जब अल्लाह वाला इंसान हो जाता है और वल्लज़ीन आमनु अशद्द हुब्बन लिल्लाह वाली कैफियत पैदा हो जाती है कि ईमान लाने वाले तो शदीद तर हैं अल्लाह की मोहब्बत में, अब अल्लाह की बात के आगे उनको किसी की बात अच्छी नहीं लगती, अल्लाह की बात के मुखालिफत में तो वो किसी की बात बिल्कुल नहीं सुनते। अल्लाह की इताअत सबसे बड़ी होती है, अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है, ये खाली उनका जबानी नारा, जबानी दावा नहीं होता। ये सिर्फ ऐसा नहीं होता कि फॉर्मेलिटी के तौर पे मस्जिदों से दिन में 5 वक्त ये कलमात बुलंद हो जाएं और बाकी सारे मुसलमान इस कलमे का अपनी अमली जिंदगी में मजाक उड़ाएं अपने अमल से, ये नहीं होता। उठते बैठते अल्लाह बड़ा रहता है, मुस्तहजर रहता है अल्लाह, अल्लाह उनके दिलों के अंदर रहता है। फिर एक दफा अल्लाह वाले हो जाएं, फिर ये इनकलाबी अज़्म, डिटर्मिनेशन पैदा हो जाता है लोगों में कि या तो अल्लाह का दिया हुआ निजाम गालिब आएगा, या तो ये डोमिनेट करेगा, कायम होगा, या इसी कोशिश में हम अपनी जानें खपा देंगे। मेरी जिंदगी का मकसद तेरे दीन की सरफराजी, मैं इसीलिए मुसलमान, मैं इसीलिए नमाजी, ये उनका मकसद हो जाता है जिंदगी का। जान खपाएंगे, वक्त लगाएंगे, माल खपाएंगे, सलाहियतें खपाएंगे, उनकी सोचों का महवर जो है, पिविट जो है, वो दीन का निफास, दीन का निफास घूमती रहती है दिमाग के अंदर। ये बात किस एंगल से करें, क्या करें, किसको पकड़ें, किसकी फिक्र करें, कहां से बात का आगाज करें, टोटल कमिटमेंट उनका अपने इस मिशन के साथ हो जाता है, बाकी हर चीज सानवी दर्जे पर आ जाती है। और इसका मतलब ये नहीं है कि जो इंसान ये गैर मामूली हदफ अपनी जिंदगी में रख लें अब वो मामूली मामूली काम नहीं करते, ये नहीं है। कोई ये ना समझे कि जो कूनू रब्बानीयीन हो गया, जो अल्लाह वाला हो गया, अब वो सबको इग्नोर कर देता है, इसी का हक अदा नहीं करता, अपने खौल में बंद होकर बैठ जाता है, ऐसी बात नहीं। हमने सोच लिया गैर मामूली काम करने के लिए मामूली मामूली कामों को तो जरूर छोड़ना होता है, ये हमने समझ लिया कि अल्लाह का हक अदा करने के लिए इंसानों के हक को तो जरूर ही कुर्बान करना होता है, हरगिज नहीं। फिर हम देख लें अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की तरफ, उनसे बढ़कर गैर मामूली काम किसने किया होगा, लेकिन किसी अजीज रिश्तेदार को उनसे हक तलफी की शिकायत ना हुई कभी। आप अपना कुर्ते का तस्मा भी खुद जोड़ लिया करते थे, जूते का तस्मा जोड़ लिया करते थे, जो बटन जैसी चीजें होती हैं लिबास के अंदर वो भी आप खुद ही लगा लिया करते थे, आप बाजार जाकर चीजें भी ले आया करते थे, आप गरीब मिस्कीनों की मदद भी फरमा दिया करते थे, सब मामूली मामूली काम भी आपने किए, साथ साथ गैर मामूली काम भी हो गया। इसलिए कि जब इंसान दूसरों का हक भी अदा करता है तो वो दरअसल रब्बानीयीन ही तो होता है ना, ये भी तो अल्लाह का कलमा बुलंद करने वाली बात है। तो इस माइक्रो लेवल से बात का आगाज होता है, माइक्रो लेवल से। हम मैक्रो पिक्चर चाहते हैं फौरन, हम यूनिवर्सल डोमिनेशन चाहते हैं, अभी हमारी जात जो है उसी पर अल्लाह का डोमिनेशन कायम नहीं हुआ, तो पहले टोटली अपने आप को अल्लाह के बताए हुए तौर तरीकों पर ढाल लेना, आगे लोगों को बनाने की कोशिश करना, और फिर टोटल कमिटमेंट इस मैक्रो पिक्चर के साथ कि अल्टीमेट हदफ क्या है, कि हम अल्लाह की बात को बुलंद करेंगे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्के में सबसे पहला जो काम किया रिसालत मिलने के बाद वो ये कि इनकलाबी नजरिया लोगों के सामने पेश किया और उसको फैलाया, ये बड़ी बात है। इनकलाबी नजरिया पेश किया और फैलाया, अभी हम में से अक्सर मुसलमान इस लेवल पर भी नहीं है, 95% मुसलमान इस लेवल पर नहीं आए अभी, इनकलाबी नजरिया फैलाना, प्रोपेगेट करना। अभी जाती तौर पर उन्होंने सिर्फ एक लाशऊरी सतह पर इस्लाम को कबूल किया है विरासत के तौर पे, माँ बाप से उनको विरासत में इस्लाम मिल गया, वो बॉर्न मुस्लिम हैं। अभी तो उन्हें खुद ही स्ट्रगल हो रही है बहुत सो को ये एक्सेप्ट करने में कि वाकई इस्लाम ठीक कह भी रहे कि नहीं, अभी तो हम ही कन्विंस नहीं है। तो अपना ही कन्विक्शन जब नहीं होगा तो आगे प्रोपेगेट कैसे करेंगे, तभी तो हम इस मरहले पर भी नहीं आए। तो देखा जाए तो मुसलमान जो हैं आज के वो तभी मक्की दौर में भी नहीं हैं, मक्की दौर वाली जिद्दोजहद का भी आगाज नहीं हुआ है अभी तो हम जीरो लेवल से भी नीचे हैं। पहला कदम जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया वो ये था कि तौहीद का इल्म और तौहीद पर अमल सिर्फ जाती जिंदगी तक महदूद ना रहे। हाँ, अपनी जात को इग्नोर नहीं करना, अपना अखलाक भी दुरुस्त, रूहानियत पर भी फोकस हो, लेकिन मामला यकतरफा ना हो जाए, लॉप साइडेड ना हो जाए, बल्कि इज्तिमाई जिंदगी में भी तब्दीली लाने की जरूरत है। पूरा निजाम बदले, जिसको कि हम रेवोल्यूशन कहते हैं, रेवोल्यूशन आनी चाहिए। ये हदफ है इस्लाम का कि इस्लाम का निजाम गालिब हो जाए। देखिए, आजकल हम दो लफ्ज इस्तेमाल करते हैं ना, एक है रेवोल्यूशन, एक होता है कू। क्या फर्क है दोनों में? जो रेवोल्यूशन होता है, इनकलाब होता है, उसमें निजाम बदलता है, और जो कू होता है उसमें निजाम वही का वही रहता है, सिर्फ ऊपर से कुछ लोग बदल जाते हैं, निजाम को चलाने वाले बदल जाते हैं, निजाम नहीं बदलता। तो इस्लाम कू नहीं करवाता, रेवोल्यूशन, निजाम बदलो चाहे लोग वही के वही रहें, लोग वही रहें उनके हाथ और निजाम बदल जाए, इज्तमाई जिंदगी में तब्दीली आए, सोशल स्ट्रक्चर, लीगल स्ट्रक्चर, फाइनेंस, पॉलिटिक्स, माशरती निजाम, माशी निजाम, कानूनी निजाम, सियासी निजाम, ये सब चीजें मिलकर एक सिस्टम बनती हैं, एक होल बनती हैं, कोड ऑफ कंडक्ट बनती हैं। तो इनकी इस्लाह करनी है और सिस्टम को बनाना है। ये भी याद रखिए कि इस्लाम हर चीज को जीरो लेवल पर नहीं ला देता, कि सारे निजाम पहले उसने मुनहदिम कर दिए, डिमोलिश कर दिए, और फिर कोई नई कंस्ट्रक्शन शुरू की। इस्लाम का मिजाज डिमोलिश करना नहीं है, इस्लाम का मिजाज है रीस्ट्रक्चर करना। डिमोलिश नहीं करता, बल्कि क्या करता है, इस्लाह करता चला जाता है। इस्लाम उसी निजाम के अंदर जो चीजें गलत होती हैं उनको निकालता जाता है, एलिमिनेट करता जाता है, जो सही चीजें होती हैं उनको बरकरार रखते हुए, और जो अल्लाह की तरफ से वही आती थी उसकी रोशनी में उस सिस्टम के अंदर फिर नई तरमीमात आती जाती हैं और एक निजाम जो है वो बन जाता है। तो ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये अपना हदफ रखा, इज्तिमाई तब्दीली की आपने बात की। किसी भी नबी, किसी भी रसूल की दावत के बारे में आप पढ़ लें, वो सिर्फ जाती तब्दीली, जाती जिंदगी की तब्दीली की बात नहीं करते थे, बल्कि कलेक्टिव चेंज की बात करते थे। शुएब अलैहिस्सलाम के बारे में हमने पढ़ा, नापतोल की कमी पर उन्होंने लोगों को रोका टोका था। लूत अलैहिस्सलाम के बारे में हमने पढ़ा, जो उनका अपना एक हाल हो गया था इज्तिमाई तौर पे, उसकी इसलाह की लूत अलैहिस्सलाम ने फिक्र की। किसी रसूल ने ये ना काफी समझा कि भाई मैं तो उस बुराई से बच रहा हूं ना, मैं तो नहीं कर रहा। वो अपने हॉल में बंद होकर बैठे रहते, लोग कुछ भी ना कहते। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो तो पहले भी बुतों को नहीं पूजा करते थे, कभी बुतों का चढ़ावा ना खाया उन्होंने, कभी किसी बुत से दुआ ना की, मक्के वालों ने कुछ भी ना कहा उनको। सारी जिंदगी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाती नमाजें पढ़ते रहते, रोजे रखते रहते, मक्के वाले कुछ भी ना कहते। सारा गुस्सा आया ही उनको उस वक्त जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने प्रोपेगेशन शुरू किया, नजरिया फैलाना शुरू किया, तबलीग शुरू की, तो लोगों पर उसका रिएक्शन, रद्द अमल हुआ। तो जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दावत पेश की, इनकलाबी नजरिया पेश किया, उसको फैलाया, तो यकीनन कुछ लोगों ने उसको कबूल किया। और ये हर दौर में होगा, जब भी ये नजरिया पेश किया जाएगा कुछ जरूर लोग होंगे, चाहे आटे में नमक के बराबर सही, वो आगे आकर दावत को कबूल करेंगे। अब क्या है, हम मकसद लोग ही हो गए ना, एक ही इनका मकसद बन गया, वो क्या, लिकलिमतिल्लाही अलौलिया। एक उम्मत वजूद में आ गई, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गिर्द लोग जमा हो गए। अब किसी भी आइडियोलॉजी को कबूल कर लेना निस्बतन कंपैरेटिवली आसान है, इसके बाद का जो मरहला है, कबूल करने के बाद का मरहला, वो सबसे ज्यादा मुश्किल है। ये वो बॉटल नेकिंग है कि जो इससे गुजर गया अब वो मुजाहिद फी सबीलिल्लाह हो जाएगा। तो मोमिन होने के साथ साथ मुजाहिद होना जरूरी है अगर इनकलाब लाना है। صرف مومن ہونا کافی نہیں، مجاہد بھی ہونا ہے. اور مجاہد بننا ایک لائف لانگ پروسیس ہے، اور یہ مجاہد بننے کے لیے جو طریقہ ہے، مجاہد تو انسان بنتا ہے کب؟ جب اس پروسیس سے گزرتا ہے. اور جس پروسیس کا اب ہم ذکر کر رہے ہیں، قبول ایمان کے بعد، یہ وہ مرحلہ ہے جو زندگی بھر چلتا رہتا ہے، اور وہ مرحلہ ہے تربیت کا، ٹریننگ، نظم اور تنظیم، ڈسپلن کرنا، آرگنائز کرنا لوگوں کو. اب یہ چھلنی فٹ ہو جاتی ہے لوگوں کے اوپر، یہ کسوٹی ہے. سخت ترین مرحلہ یہی ہے تربیت، اس لیے کہ ایمان تو بعض دفعہ انسان جذبات میں آ کر بھی قبول کر لیتا ہے، اور عقل بھی اس کو کہہ رہی ہوتی کہ ہاں یہ بات بالکل ٹھیک ہے، بالکل بات درست ہے جو کی جا رہی ہے، اور وہ تو ایک چند لمحوں کا، چند سیکنڈز کا فیصلہ ہوتا ہے، وہ کر لیا، ایمان قبول کر لیا. اور اس ایمان کو قبول کرنے کے بعد اب اس مرحلے سے گزرنا، اس پورے پروسیس سے گزرنا، اور اپنی تربیت کرنا، اپنی برائیاں نکالنا اور اپنے اندر اچھائیاں پیدا کرنا، یہ بڑا کام ہوتا ہے. اس میں کسی کی بات ماننی ہوتی ہے، مزید انا دبتی ہے انسان کی. اس لیے کہ بڑے بڑے لوگ ہو سکتا ہے کہ دین قبول کر کر آ گئے ہوں، دین میں شامل ہو گئے ہوں، بڑے بڑے سردار ہوں، بڑے بڑے پیسے والے لوگ ہوں، اور جس کی بات قبول کی ہے اس کے پاس اتنا پیسہ نہ ہو، یا وہ ان کی نظر میں کوئی دنیاوی اعتبار سے بہت بلند ہستی نہ ہو. اپنے آپ کو اس کے سامنے جھکانا اس لیے کہ وہ اللہ کی بات بلند کرنے کھڑا ہوا ہے، یہ تو انا کے اوپر بڑی چوٹ لگتی ہے انسان کے، کہ ہم کسی کی بات مانیں. ہو سکتا ہے ان میں سے وہ لوگوں جنہوں نے صرف بات منوائی ہو، انہوں نے کسی کی بات مانی نہ ہو، لوگ ان کے سامنے ہمیشہ جھکے ہوں، یہ کبھی کسی کے سامنے نہ جھکے ہوں. لیکن جو سر اللہ کے آگے جھکتا ہے، وہ پیغام دینے والے کے آگے لازمی طور پہ جھکتا ہے. تو جو صحابہ اللہ کے آگے جھکے، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے بھی جھکے، اطاعت کی، اطیع اللہ و اطیع الرسول. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی انہوں نے بے چون و چرا اطاعت کی. سمعنا و اطعنا، یہ ان کا موٹو تھا، ہم نے سنا، ہم نے اطاعت کی. سمجھ آتی تھی بات تو بھی کرتے تھے، نہیں سمجھ آتی تھی تو بھی کرتے تھے، جبرن بھی کرتے تھے، خوشی خوشی بھی کرتے تھے. تو اطاعت کے بغیر کوئی ٹریننگ نہیں، کوئی تربیت کا تصور ہی نہیں. اگر اطاعت نہیں کر سکتے، اگر اپنی انا ہے، اطاعت نہیں کر سکیں گے. اور اگر انا ہے تو دین نافذ نہیں ہو سکے گا، للہیت کہاں سے آئے گی؟ وہ تو جب میں ہی میں بس رہا ہے دل کے اندر، اپنا مفاد، اپنا فائدہ، اپنا کنوینئنس، کہ میرے لیے بڑا انکنوینئنٹ ہے، مجھے بڑا پرابلم ہے، مجھے بہت مشکل ہو رہی ہے، میرے تو حالات ایسے ہیں. تو جب میں ہوتا رہے گا، تو پھر اللہ کا دین، اللہ کی بات کرنے کیوں ہے؟ تو جا کے بیٹھو اپنے گھروں کے اندر، گزارو اپنی زندگیاں، اپنی میں کو سنبھالو، اللہ کا دین سنبھالنے والے اور پیدا ہو جائیں گے، تم جاؤ، تمہاری ضرورت نہیں. تو یہ چیز، یہ میں نکالنا، ذات کو نکالنا، ذات جتنی پیاری تھی اس سے بڑھ کر ان کو اللہ پیارا تھا، یہ بڑی بات ہے نا. اگر یہ مقصد ہوتا ہے تو تربیت ہوتی ہے، تب لوگ بات مانتے ہیں. اور اطاعت کے بغیر کوئی بھی منظم جماعت وجود میں آ ہی نہیں سکتی. اب یہ ٹریننگ کی ہم بات کر رہے ہیں، یہ عام طور پہ ہم نے جو دنیا میں لوگ دیکھے ہیں جو کہ تربیت یافتہ ہوتے ہیں، ڈسپلنڈ ہوتے ہیں، یہ دو طرح کے ہوتے ہیں. ایک ہوتی ہے فوجی ٹریننگ، اور ایک ہوتی ہے جیسے پریسٹ وغیرہ بنتے ہیں. ایک ہوتی ہے فوجی ٹریننگ، ایک ہوتی ہے راہب بنانے والی ٹریننگ. راہب خانے ہوں گے، مونیسٹریز ہوں گی، جوگی ہوں گے، سنیاسی ہوں گے، اور مونکس وغیرہ ہوں گے. ان کی تربیت، ان کی ٹریننگ بھی بڑی سخت ہوتی ہے، اور اس میں سارے کا سارا فوکس جو ہے وہ موریلٹی کے اوپر ہوتا ہے، اسپرچویلٹی کے اوپر، روحانیت کو تم بڑھاؤ. یہ ٹوٹلی نان وائلنٹ ہوتے ہیں، جنگ سے کوئی ان کا دور دور کا واسطہ نہیں ہوتا. آپ جانتی ہوں گی جو جوڈو کراٹے وغیرہ کا فن ایجاد ہوا ہے، یہ مونکس وغیرہ ہی نے اس کی بنیاد ڈالی ہے، اس لیے کہ ان کو ہتھیار اٹھانے کی تو اجازت نہیں تھی. اب اگر کوئی ان پر حملہ کر دے، دفاع کیسے کرے؟ تو انہوں نے جانوروں کو دیکھا کہ جانور اپنا دفاع کیسے کرتے ہیں. تو جو مختلف ان کے ایکشنز ہوتے ہیں، وہ بالکل وہ ہوتے ہیں کہ جو جانور اختیار کرتے ہیں اپنا دفاع کرنے میں، اور اس سے پھر یہ اپنا دفاع کرتے تھے. اور آج بھی اس کو ایک آرٹ کے طور پہ پیش کیا جاتا ہے، और उसमें हथियार नहीं उठाए जा सकते। इनको बिल्कुल इजाजत नहीं थी कि ये हथियार उठाएं। आपने देखा होगा कि जो भिक्षुज होते हैं ये बगैर जूतों के बगैर चप्पलों के जमीन पर चलते हैं। ये कहते हैं कि एक चूंटी भी हमारे पैर के नीचे दबकर कहीं मर ना जाए। जान का इस कदर इनके यहां एजाज और इकराम किया जाता है, चाहे वो चूंटी की जान ही क्यों ना हो। तो जब जानवरों का और चूंटियों का इनके यहां इतना एजाज इकराम है तो इंसान की जान लेने का तो कोई तसव्वुर ही मौजूद नहीं। कहते हैं ये तो रूहानियत के और नेकी के तसव्वुर के बिल्कुल खिलाफ है कि जंग की जाए। टोटली नॉन वायलेंट होते हैं। तो जो राहिब होते हैं, मॉन्क्स होते हैं, वो दिन के भी राहिब हैं, रात के भी राहिब हैं। उनके हाथों में प्रेयर बीड्स ही नजर आएंगे, तलवार कभी नजर नहीं आएगी, सिर्फ तस्बीह होगी उनके हाथों के अंदर। ये लोग मैदान जंग में लड़ते हुए कभी नजर नहीं आएंगे। ये एक एक्सट्रीम रही है तरबियत की। दूसरी एक्सट्रीम है फौजी तरबियत, जिसका भी हमने जिक्र किया, मिलिट्री ट्रेनिंग। ये टोटली वायलेंट है, सिवाय कत्ल गारत गरी के और कुछ नहीं। इसमें रूहानियत नाम की, अखलाक नाम की कोई चीज नहीं। चूंटी और जानवर की जान क्या बड़ी चीज, इंसानी जान की कोई हकीकत नहीं, कोई वैल्यू नहीं। सख्त दिली, बेरहमी, अखलाक की खराबी, मुर्दा रूहानियत वाले लोग। किसी जगह को फतह कर लें तो फिर वहां वो दरिंदगी मचाया करते थे और मचाया करते हैं कि बस शैतान खुश हो जाए। किसी भी आप आर्मी की कॉन्क्विस्ट के बारे में पढ़ लें, उनकी फतूहात के बारे में पढ़ लें, चाहे अलेक्जेंडर ग्रेट ने फतह किया हो या आज के दौर में जो फौजें मुल्क फतह करती हैं, तो देख लें लूट प्लंडर और कार्नेज और रेप की क्या दास्तानें हैं जो कि सुनने को मिलती हैं। कत्ल और गारतगरी है और आग लगा देना है और लोगों की जानें और इज्जतें लूट लेना अपना हक समझते हैं। अखलाक नाम की कोई चीज नहीं होती उनके अंदर। ये दूसरी एक्सट्रीम है। अब हम ये देखते हैं कि जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरबियत फरमाई, किस तरह की फरमाई। आपने क्या बनाना चाहा अपने साथियों को? क्या आपने राहिब बनाना चाहा या फौजी बनाना चाहा? हम ये देखते हैं कि आपकी तरबियत का कमाल है कि आपने इन दोनों पहलुओं को जमा किया अपने साथियों में। आपने मुसलमानों को रात का राहिब और दिन का शहसवार बनाया। ईरान की तरफ जब मुसलमानों की फौजें गई हैं साद बिन अबी वक्कास रज़ियल्लाहु अन्हु की ज़ेरे निगरानी, उनकी क़यादत में, तो ईरानियों ने अपने कुछ जासूस, अपने कुछ स्पाइस भेजे कि जाओ तुम जाकर देख कर आओ कि ये जो फौजें आई हैं अरब से, इसमें कैसे लोग हैं। जब उनके जासूस वापस आए, उन्होंने कहा कि हमने तो ऐसे लोग देखे ही नहीं, अजीब लोग हैं। दिन में ये जंग करते हैं और रात को इनकी पनाह गाहों में मक्खियों की बुनबुनाहट जैसी आवाजें आती हैं, ये अल्लाह का जिक्र करते रहते हैं, सजदे करते हैं अपने रब को। तो ये लोग कौन हैं? रुहबानुम बिल्लैल व फुरसानुम बिन्नहार, रात के राहिब हैं, दिन के शहसवार। ये बैलेंस मुश्किल तरीन बैलेंस है, अहम तरीन बैलेंस है। यही क्वालिटी पैदा करने की जरूरत है मुसलमानों को अपने अंदर। और इसके लिए जो मदद ली गई, ये अचीव करने के लिए, ये हदफ हासिल करने के लिए, ये मुख्तलिफ चीजों से मदद ली गई। पहले तो ये कि तिलावत कुरान की जय कसरत से। सूरह मुजम्मिल जो इब्तदाई मक्की दौर की सूरत है, उसमें अल्लाह ताला ने फरमाया है रत्तिलिल कुरान तरतीला, कुरान को पढ़ो तरतील के साथ, रुक रुक कर, ठहर ठहर कर, खूबसूरती के साथ तुम कुरान को पढ़ो, हैमर करो कुरान को अपने अंदर, जस्ब करो कुरान को अपने अंदर। तुम्हारी सोच जो है वो लाशऊरी तौर पे, गैर शऊरी और शऊरी हर सतह पर जाकर कुरान से जुड़ जाए। तो कुरान का पढ़ना, उसके साथ ही साथ मुख्तलिफ इबादात, रोजा, नमाज। फिर दिल नरम रखने के लिए जानदारों की मदद और उनकी तकलीफ दूर करने की कोशिश। एक कुत्ते को भी पानी पिला देना अजर और सवाब का बायस। हर जान की हुर्मत है इस्लाम में, इंसानी जान तो है ही, हर जान की हुर्मत है। दरख्त मत काटो। हम देखते हैं कि जो बेरहम होते हैं वो हर चीज में बेरहम होते हैं, और जो रहम दिल होते हैं वो हर चीज में रहम दिल होते हैं। ये भी एक्सट्रीम्स है ना, कि या इतने रहम दिल होंगे कि जानवर को भी ज़िबा नहीं करेंगे, या इतने बेरहम होंगे कि जानवर तो क्या इंसानों को भी ज़िबा कर डालेंगे। तो मुसलमान जो थे सहाबा खास तौर पर, अजीब कॉम्बिनेशन थे। انتہائی بہادر انتہائی رحم دل. میدان جنگ میں ہوتے تھے تو صفوں کی صفیں کاٹ دیا کرتے تھے کفار کی, اور جب گھروں میں ہوتے تھے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا حال یہ تھا کہ ایک دفعہ ان کے کرتے کے دامن پر آ کر بلی سو گئی. انہوں نے مناسب نہ سمجھا کہ اس کو ڈسٹرب کریں, اتنا دامن اپنا کاٹ دیا انہوں نے وہاں سے کہ بلی سوتی رہے. یہ کمبینیشن آپ دیکھیں, ہمیں تو خوابوں خیالوں کی باتیں لگتی ہیں نا, کیسے بھی ہو سکتا ہے. یہ حسین بیلنس, یہ توازن شخصیت کے اندر, کہ جہاں حرمت کا حکم ہے وہاں حرمت, اور جہاں اللہ کا حکم ہے کہ مارو وہاں مارا انہوں نے. یہ چیز پیدا کرنے کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ہاں بھرپور کوشش کی اپنے صحابہ میں. جانوں کا احترام, جاندار کی مدد کرو, بھوکے کو کھانا کھلاؤ انسانوں میں سے بھی اور جانوروں میں سے بھی, انسانوں کو پیسوں کی ضرورت ہے قرض حسنہ دو, نرم بات کرو, قولوا للناس حسنا, قول لین, قول معروف, قول بلیغ, قول حسنا. یہ تمام الفاظ قرآن کے اندر آتے ہیں. نرم بات کرو, معروف بات کرو, بلیغ بات کرو, اچھی بات کرو, خوبصورت بات کرو, کلام کا انداز اچھا ہو, بات اچھی ہو, لہجہ اچھا ہو. یہ تربیت کی گئی. اس کے بعد پھر آپ نے مسلمانوں کی جو تربیت کی وہ یہ تھی کہ مکے میں رہو, مخالفت اٹھاؤ, لیکن بدلہ نہیں لینا, صبر صبر, پیسیو ریزسٹنس اور نان وائلنس, صبر محض اور عدم تشدد اپنا تاکہ بیس براڈ ہو سکے. صبر جس میں نہیں ہے وہ کوئی نیکی نہیں کر سکتا, جس میں صبر نہیں وہ اللہ کے دین کا کام نہیں کر سکتا. جلد بازی بے صبری میں صرف کام بگڑتا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ العاجلۃ من الشیطان, جلدی شیطان کی طرف سے ہے. دین نافذ ہو جائے, جلدی سے ہو جائے, فوراً فوراً ہو جائے, انسٹنٹ ہو جائے. کیا ہو رہا ہے, ہم یہ انسٹنٹ دین کی کوشش کر رہے ہیں نا, جھٹ پٹ دین نافذ ہو جائے, کبھی نہیں ہوگا. اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو 23 سال لگ گئے تھے تو سوچیں کہ آج ہمیں کتنا ٹائم لگے گا. 2 صدیاں تو کہیں نہیں گئیں, اس سے پہلے نہیں نافذ ہونے والا. وہ بھی اگر آج ہم جاگ جائیں, اللہ کرے کہ ہم جاگیں اور اس مرحلے سے آغاز کریں جس مرحلے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آغاز کیا تھا. تو آپ نے صبر ان کو سکھایا, تھامو اپنے آپ کو, کنٹین کرو اپنے آپ کو, پکاؤ اندر ہی اندر خود کو. لہذا مکی دور میں حکم تھا کفو ایدیکم, اپنے ہاتھ باندھ کے رکھو, ریٹیلیٹ نہیں کرنا, سب برداشت کرو, سیلف ڈیفنس میں ہاتھ نہیں اٹھا سکتے, پتھر کا جواب پھول سے دو, گالی کا جواب دعا سے دو. یہ رکھیں آپ اپنے اوپر, اپنے اوپر رکھیے. آپ کو کرنا ہے یہ کام, مجھے کرنا ہے یہ کام. ہم نہیں ریٹیلیٹ کر سکتے, ہم خاندان والوں کے برے سلوک کا جواب برے سلوک سے دے ہی نہیں سکتے. ہم تو اللہ والے بننا چاہ رہے ہیں نا, ہمیں تو اللہ کی خاطر لوگوں کے حق ادا کرنے ہیں. کوئی کیسا بھی سلوک کر لے ہمارے ساتھ تو مذاق اور گالیوں کے جواب میں آپ نے دعا دینا سکھائی لوگوں کو. کبھی کسی نے خانہ کعبہ میں جا کر کوئی بت نہیں توڑے, جو ظلم کیا گیا ان کے اوپر اس کا بدلہ نہیں لیا, اور نہ ہی سیلف ڈیفنس میں کسی نے ہاتھ اٹھایا. سمیہ رضی اللہ عنہا پر کیسا کیسا ظلم ہوا جو کہ ابو جہل نے ان کے اوپر کیا. ایک عورت اوپر سے بوڑھی, اور کس طرح سے ان کو شہید کیا گیا. جب ان کو شہید کیا جا رہا تھا سمیہ کو رضی اللہ عنہا کو, تو اس وقت مکے میں کم از کم 40 مسلمان مرد تو موجود تھے, عمر اور حمزہ رضی اللہ عنہما جیسے. کتنا ان کا خون کھولتا ہوگا, کیا ان کا دل چاہتا ہوگا کہ کیا کر دیں ابو جہل کے ساتھ. لیکن ہاتھ بندھے تھے. کس نے کہا تھا ہاتھ باندھو؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم. سمجھ آئے تو بھی, نہیں سمجھ آئے تو بھی, خون کھولے, غصہ آئے یا اچھا لگے, بات ماننی ہے. اور یہ چیز ہم دیکھتے ہیں کہ ہم مسلمانوں میں اطاعت کی شدت سے کمی ہے. وی آر ریبل وداؤٹ اے کاز. ہمیں بس ریبیلین کرنی ہے. ہم کہتے ہیں کیوں میں نے, کیا فائدہ, یہ کیوں کریں, یہ کام کیوں کریں, ایسے کیوں کریں. ہر حکم کے جواب میں ہم ایک سوال کرتے ہیں, کیوں, وائے, وائے می, میرے لیے کیوں. اچھا سب کریں, میں نہیں کر سکتا. تو ہمارے ہاں پہ ڈسپلن آتا ہی نہیں نا. جتنے زیادہ انڈسپلنڈ مسلمان ہیں اس وقت شاید دنیا میں کوئی قوم آپ کو نظر آئے. قانون کا توڑنا ہم فخر سمجھتے ہیں، ہمیں بہت اپنی سیلف امپورٹنس محسوس ہوتی ہے قوانین توڑ کر کہ دیکھو سب مان رہے ہیں، میں نے نہیں مانا نا، میں اسپیشل ہوں. تو یہ صفت کس کی تھی؟ ربانیین کی تو نہیں تھی، شیطان کی صفت تھی. یہ قانون توڑ کر اس نے بڑا فخر کیا. تو ہاتھ انہوں نے اپنے باندھے رکھے. اب اس سے یہ ہوا کہ جب وہ اذیت پر انہوں نے صبر کیا، استقامت اختیار کی، پیشنس کا اظہار کیا، سٹیڈ فاسٹ رہے، تو ان کے اندر اسٹرینتھ پیدا ہوئی، جذبہ پیدا ہوا. اور جب صحیح موقع آیا، صحیح موقع پر اپنا وہ جذبہ استعمال کر سکے، ورنہ تو اپنے آپ کو چھوٹے چھوٹے اسکرمشز کے اندر وہ سارا خرچ کر دیتے، اس کے بعد تھک ہار کے بیٹھ جاتے. جب اصل مرحلہ آتا، جب اصل طاقت کی ضرورت پڑتی، ان میں طاقت ہی نہ ہوتی. تو ہر طرف سے محاذ بند کر دیے گئے، کہیں کوئی بدلہ نہیں لینا، جب کہا جائے جب لڑنا. وہاں تو یہ ہوتا تھا کہ یہاں لا الہ الا اللہ کہا، وہاں پرسیکیوشن شروع ہو گیا. کہا کہ برداشت کرو. اور یہ تربیت کا سب سے افیکٹو، سب سے مؤثر طریقہ ہے لوگوں کے اندر صبر کی صلاحیت پیدا کرنا. اس سے انسان کی قوت ارادری، ول پاور مضبوط ہوتا ہے. مارے کھا رہے ہیں، خباب ابن عرب کوئلوں پر لٹائے جا رہے ہیں کہ ان کی جب پیٹ کی چربی پگھلی تو کوئلے بجھے، اور مدینے آ کر وہ اپنی قمیض اٹھا کر لوگوں کو اپنی پیٹ دکھایا کرتے تھے. اتنا ظلم اٹھایا لیکن جمے رہے، اس کے بغیر گزارا نہیں، اس کے بغیر ہوگا نہیں. آج کون ہے بتائیے جو ہمیں کوئلوں پر لٹاتا ہے؟ حضرت یاسر رضی اللہ عنہ، جو حضرت سمیہ کے شوہر تھے، ان کے بارے میں آتا ہے کہ ابو جہل نے ان کے چار ہاتھ پاؤں سے چار اونٹ باندھ دیے تھے اور ان کو چار سمتوں میں دوڑا دیا. آج ہمارے ساتھ ہو رہا ہے ایسے؟ کسی نے کیا؟ کسی نے کوئلوں پر لٹایا آپ کو؟ ہم سے تو ایک ٹیڑی نظر نہیں برداشت ہوتی. ہم کہتے ہیں فلاں یوں کہہ دیا، رو رہے رو رہے رو رہے، ڈپریشن ہو گیا. کیوں؟ میاں نے ایک دن بات نہیں کی. کون سی بڑی باتیں ہیں؟ کیسے دین نافذ ہوگا اگر ہم اس قدر اپنی ذات کے بارے میں حساس ہو جائیں گے؟ ایسے نہیں گزارا ہوگا، ایسے نہیں دین بنتا. یہ تو ہے نا کہ جس کو ہو جان اور دل عزیز، وہ اس گلی میں آئے کیوں؟ اللہ نے تو پہلے بتا دیا کوئی رٹ کاپٹ ٹریٹمنٹ نہیں ہے یہاں پر. بولا نبلونکم بشیئن من الخوف والجوع، ہم تو ضرور آزمائیں گے تم کو خوف سے اور بھوک سے. تو اگر تم اتنے ہی نازک مزاج ہو، اتنے ہی تو اپنے بارے میں حساس ہو، تو گھر بیٹھو. مجاہد بننے کیوں آ گئے؟ گھروں میں بیٹھو اور تسبیحاں پڑھو اور بس نماز پڑھ لو، تہجد پڑھ لو اور ختم بات. مجاہد نہیں بن سکتے. جو مجاہد ہوتے ہیں وہ اور ہی طرح کے لوگ ہوتے ہیں. اکبر الہ آبادی نے کہا ہے ان کے بارے میں کہ تو خاک میں مل اور آگ میں جل، جب خشت بنے تب کام چلے. خشت کیا ہوتا ہے؟ اینٹ، سالڈ بلاک جو ہوتا ہے نا. تو خاک میں مل اور آگ میں جل، جب خشت بنے تب کام چلے. ان خام دلوں کے عنصر پر بنیاد نہ رکھ، تعمیر نہ کر. یہ جو کچے پکے قسم کے لوگ جمع ہو جاتے ہیں نا، جو معمولی معمولی کام بھی نہیں کر سکتے، یہ تو موب ہے، یہ تو بھیڑ ہے جو جمع ہو گئی ہے. تو بھیڑ میں اور جماعت میں تو بڑا فرق ہوتا ہے. بھیڑ نہیں جمع کرنی لوگوں کی کہ 10,000 آ گئے اور سب کچے بیکار ہیں، 10 آئیں پکے ہوں پختہ ہوں وہ کام کریں گے. 10,000 نہیں کر سکتے. تو اسلام تعداد نہیں دیکھتا، اسلام دیکھتا ہے کہ صلاحیت کتنی ہے. اسلام ہیڈ کاؤنٹ نہیں کرتا، کوانٹیٹی نہیں دیکھتا، کوالٹی دیکھتا ہے. مومن گنا نہیں جاتا، مومن تولا جاتا ہے. تول کر دیکھا جاتا ہے کتنا ایمان کا، کتنا صبر کا وزن ہے اس کے اندر. تو جو کچے پکے لوگ ہوتے ہیں وہ تو معمولی سے معمولی کام ان سے تو نہیں لیا جا سکتا. حزب اللہ کیا بنیں گے؟ جماعت نہیں بنیں گے، ایک موب ہے جو وجود میں آ جائے گا، جن کے ہاتھوں کسی کامیابی کا کوئی امکان نہیں، جو صبر نہیں کر سکتے، جو اطاعت نہیں کر سکتے، جن کے اندر للہیت نہیں ہے، وہ مجاہد نہیں بن سکتا. تو لہٰذا ان کو اس طرح سے پختہ کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، صبر اور آزمائشوں کی بھٹی سے ان کو گزارا گیا. تو جو آپ میں سے صبر اور آزمائش کی بھٹی سے گزر رہا ہے، سمجھ لے کہ اللہ کو اس سے کام لینا ہے، اللہ اس کو پختہ کر رہا ہے، اس کو مجاہد بنانا ہے. آپ ریت کا ایک گولا لیں، ہلکا پھلکا سا، اس کو آپ اٹھا کر ماریں کسی چیز کے اوپر، کسی شیشے کے اوپر، کچھ بھی نہیں ہوگا، شیشہ ٹوٹے گا؟ کبھی نہیں ٹوٹے گا، ریت کا گولا ہی بکھر جائے گا سارے کا سارا. اب آپ ذرا اس ریت کے گولے کو لیں، اس کو بھٹی میں پکائیں اور پھر آپ اس کو ماریں کسی چیز کے اوپر، تو پھر آپ دیکھیں کیا نتیجہ نکلتا ہے۔ تو پختگی نہایت ضروری چیز ہے، تعداد نہیں۔ جب ریت کے ذرے اتنے پختہ ہو سکتے ہیں تو ہم تو ریت کے ذروں سے بہتر ہیں، لیکن ریت کے ذرے کیسے پختہ ہوتے ہیں؟ بھٹی سے گزر کے۔ یہ سمجھیے کہ مکی دور کا خلاصہ تھا۔ اس موقع پر، اس نقطے پر، اس پوائنٹ پر ہجرت ہوئی۔ جب ہجرت کا سفر ہو رہا تھا، راستے میں سورہ حج کی آیات نازل ہوئیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، اجازت دے دی گئی ان لوگوں کو جن کے خلاف جنگ کی جا رہی ہے کیونکہ وہ مظلوم ہیں۔ اب یہاں سے جنگ کی اجازت دی گئی، حکم نہیں، ابھی اجازت، پرمیشن، یعنی بند ہاتھ کھول دیے گئے۔ اب تک تو حکم تھا کفو ایدیکم، اپنے ہاتھ باندھ کے رکھو، یہاں ہاتھ کھول دیے کہ ٹھیک ہے، اب تمہیں اجازت ہے، تم جنگ کر سکتے ہو۔ تو دیکھیے، جہاد فی سبیل اللہ تو اب تک ہو رہا تھا، جہاد تو تھا نا، کشمکش تو تھی، کوشش تو تھی۔ جہاد فی سبیل اللہ کے ساتھ قتال فی سبیل اللہ شامل ہو گیا، اب قتال بھی شامل ہو گیا۔ جہاد تو ہر وقت ہوتا رہتا ہے، قتال کبھی کبھی ہوتا ہے۔ اور یہ بڑا کریٹیکل، بڑا کروشل فیصلہ تھا، بڑا اہم فیصلہ تھا۔ پیسو ریزسٹنس کو ایکٹیو ریزسٹنس میں تبدیل کر دیا گیا۔ اب جب پوری تربیت کر دی گئی، اب ہاتھوں میں ہتھیار دے دیے گئے۔ اگر کچے پکے لوگوں کے ہاتھوں میں ہتھیار دے دیے جاتے، وہ تو ظلم کا ایک میدان تھا جو کہ گرم ہو جاتا، اپنی جانوں پر بھی ظلم کرتے، دوسروں پر بھی۔ اگر ہتھیار دینے ہیں، پہلے پختہ تربیت کر دینی چاہیے۔ اس کے تربیت کے بعد اب ہتھیار دیے گئے۔ مدینہ ہجرت کرنے کے بعد بھی ہم دیکھتے ہیں کہ فوراً کے فوراً جنگ شروع نہیں ہو گئی، بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پہلے کچھ اقدامات فرمائے۔ سب سے پہلے مسجد نبوی کی تعمیر ہوئی، ایک کمیونٹی سینٹر بنا۔ یہ مسجد نبوی، یہی پارلیمنٹ تھی، یہی فورن ڈیلیگیشن آیا کرتے تھے، یہی سارے سوشل اسپیکٹس وغیرہ بھی یہی طے ہوتے تھے۔ معاشرتی زندگی میں بڑا اہم مقام تھا جو کہ مسجد نبوی کو حاصل تھا۔ آج ہم نے یہ بھی تو نہیں کیا، ہم نے مسجدوں کو تو بالکل آؤٹ آف باؤنڈ کر دیا ہے لوگوں کے لیے۔ بس پانچ وقت کے لیے لوگ آ کر نماز پڑھتے ہیں، وہاں پر ایک ایک صفیں، دو دو صفیں کھڑی ہوتی ہیں صرف۔ اگر مسجدوں کو کھولا جائے، وہاں تعلیم کا انتظام کیا جائے، وہاں لوگوں کو قرآن کی تعلیم یا دنیاوی تعلیم دی جائے، کلاس رومز بنا دیے جائیں، تو آج جو ہم کہتے ہیں کہ مسلمانوں کو اسکولس کی ضرورت ہے اور اسکولس کی بلڈنگز نہیں مل رہی، یہ مسجدیں بہترین اسکولس بن سکتی ہیں، سارا انفراسٹرکچر موجود ہے، لیکن اس کو کھولتے نہیں لوگوں کے لیے۔ آپ ملیشیا جا کے اگر دیکھیں، یا اگر آپ حرم ہی میں جا کر دیکھیں، مسجد حرام میں جب نماز ہو جاتی ہے، وہاں پر وہ جگہ جگہ استاد آ کر بیٹھ جاتے ہیں اور وہاں پہ اسٹوڈینٹس آ کر بیٹھ جاتے ہیں، کلاسز شروع ہو جاتی ہیں۔ صبح فجر کے بعد سے ظہر تک آپ دیکھیے کتنا ٹائم ہوتا ہے نا، اور مسجدیں خالی پڑی ہوتی ہیں۔ کیا ہم یہاں پر تعلیم کا انتظام نہیں کر سکتے؟ لیکن ہم گروہوں کے اندر اتنے پختگی کے ساتھ بٹ گئے ہیں کہ ہم کہتے ہیں فلاں گروہ والے آ کر بیٹھ جائیں، یا اگر خواتین کہیں کہ ہمیں آپ فلاں مسجد دے دیجئے، ہم اپنی کلاسیں کرنا چاہتے ہیں، تو سوچتے ہوئے دل ڈرتا ہے کہ کیا اس کا رد عمل ہوگا جو سامنے آئے گا۔ تو ہم نے تو مسجدوں کو بالکل آؤٹ آف باؤنڈ کر دیا، چند لوگوں کے لیے، اور جمعے کے دن بھری ہوتی ہیں۔ باقی آپ پوچھیں اپنے مردوں سے جو مسجد جاتے ہیں، کتنے لوگ ہوتے ہیں جماعت میں فجر سے لے کے عشاء تک؟ اگر دو صفیں بھی پوری ہو جائیں تو بڑی بات ہوتی ہے۔ لیکن آپ نے مسجدوں کو کھولا، کمیونٹی سینٹر تھا وہ، عورتیں بھی آتی تھیں، بچے بھی آتے تھے، مرد بھی آتے تھے۔ اس کے بعد دوسرا قدم جو آپ نے کیا وہ تھا انٹرنل کنسولیڈیشن کا، باہمی آپ نے لوگوں میں معاہدے کر دیے، یعنی مہاجرین کو انصار مدینہ کے ساتھ آپ نے انٹیگریٹ کیا، جس کو ہم مواخات مدینہ کہتے ہیں۔ اس کے بعد یہودیوں کے تینوں قبیلوں کو معاہدوں کا آپ نے پابند کیا، میثاق مدینہ کہلاتا ہے یہ۔ یہ سب کام 6 مہینوں میں ہو گیا، یعنی ربیع الاول پہلی ہجری سے لے کر تقریباً رمضان تک۔ تو انٹرنل کنسولیڈیشن آرگنائزیشن یہ نہایت ضروری ہے. ہم دیکھتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نہایت منظم تھے, اتنے آرگنائزڈ آپ تھے, آپ چھوٹی چھوٹی تفصیلات کا, مینیو ڈیٹیل کا آپ خیال رکھا کرتے تھے. کبھی آپ نے بے صبری کے ساتھ کوئی مرحلہ چھوڑ کر اگلے مرحلے پر آپ لوگوں کو لے کر نہیں گئے. یہ سارے کام کر کے اب ایکٹیو ریزسٹنس کا مرحلہ شروع کیا. اکثر سمجھا یہ جاتا ہے کہ ہجرت کے بعد غزوہ بدر پہلی مہم تھی. ایسی بات نہیں ہے, غزوہ بدر پہلی مہم نہیں تھی. اس سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 8 فوجی مہمیں, 8 مشنز آپ بھیج چکے تھے. پہلے 6 مہینوں میں 3 آپ نے مشنز بھیجے اور ان میں آپ خود تشریف نہیں لے گئے. بعد کے 6 مہینوں میں 4 مہمیں روانہ ہوئیں اور جن میں آپ خود بھی شامل تھے. اس کے 2 مقاصد تھے. یہ جو آپ نے مہمیں بھیجیں اس کے 2 مقاصد تھے. ایک تو قریش کی سیاسی ناکہ بندی, پولیٹیکل آئسولیشن آف مکہ. یعنی آپ نے یہ کیا کہ مکہ اور مدینہ کے درمیان جو قبائل تھے وہ سب کے سب مسلمان تو نہیں تھے, مسلمان تو نہیں تھے, چاہے وہ مشرک تھے یا مسلمان تھے, جو بھی تھے, بہرحال آپ نے یہ کیا کہ آپ نے یا تو ان سے معاہدہ کر کے ان کو اپنا حلیف بنا لیا, یا کم از کم ان کو غیر جانبدار کر دیا, نیوٹرلائز کر دیا کہ اگر جنگ ہوگی تو وہ نہ مسلمانوں کا ساتھ دیں گے نہ مشرکین مکہ کا ساتھ دیں گے, یا اگر جنگ ہوگی تو جنگ ہونے کی صورت میں وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیں گے. تو آپ دیکھیں, آپ ایک پولیٹیکل جینیس تھے نا, کیا آپ کی عقل تھی, کتنی دور تک آپ نے سوچا. ایسی اندھا دھن جذبات میں آ کر ہتھیار اٹھا کر دوڑ نہیں پڑے مسلمان کفار کے اوپر. کتنی طویل پلاننگ ہے جو پہلے کرتے چلے گئے, پہلے پوری راہ ہموار کی کہ جنگ کی صورت میں ایسا نہ ہو کہ غیر معمولی تعداد لوگوں کی جمع ہو جائے, تو پہلے ان کو بالکل یوں سمجھے کہ نیوٹرلائز کر دیا کفار کو, ایک طرح سے ان کی طاقت ہی کم کر دی, سوچ سمجھ کے, عقل کے ساتھ. اور ہم یہ جانتے ہیں کہ جنگ کے دوران اگر غصہ آ جائے تو وہ جنگ جیتی نہیں جا سکتی. غصہ کامیابی کا سب سے بڑا دشمن ہے. تو غصے کی جنگ نہیں تھی یہ, سوچ سمجھ کے ٹھنڈے دل دماغ سے انتہائی خوبصورتی کے ساتھ پلاننگ کر کے یہ کام کیا گیا. تو آپ نے سب کو نیوٹرلائز کر دیا جو باقی قبیلے تھے. وار ایتھکس کی بنیاد اب رکھی گئی کہ دیکھو اصل چیز تو اللہ کو راضی کرنا ہے, اصل چیز کیا ہے کہ تم اللہ کی راہ میں نکلے. بتایا گیا ہے آگے کہ مسلمان جنگ کے مادی فائدے, مٹیریل گینز حاصل کرنے کے لیے جنگ نہیں کرتے, اللہ کی راہ میں وہ نکلے جنگ کرنے کے لیے, یہی کامیابی ہے. اللہ کی راہ میں جو نکل گیا اس کو اللہ کی رضا حاصل ہو گئی, مل گئی. اور اس کے بعد نتیجہ اگر فتح کی شکل میں نکلے اور فائدہ اگر مال کی شکل میں حاصل ہو, یہ تو نفل ہے, ایکسٹرا ہے, تمہارے آقا نے تم کو ایک انعام دے دیا. چلو جنگ میں اور لوٹ مار میں تو فرق ہے. لوٹ مار کے لیے جو نکلے اصل چیز مال ہوتا ہے, اور یہ زمانہ جاہلیت میں جنگ صرف لوٹ مار کے لیے ہوا کرتی تھی. آج اگر آپ اس کو اور ماڈرنائز کر لیں تو جو کالونیز اپنی بناتے ہیں یہ کیا ہے, لوٹ مار کے ہی لیے تو دراصل جنگ کرتے ہیں تاکہ ان کی اپنی اکانومی بڑھے. اور کیا مقصد ہے کسی سپر پاور کے سامنے, بتائیے, سوائے مٹیریل اور مادی فائدے کے. اور جب مادی فائدے کے لیے جنگیں کی جاتی ہیں سوائے فساد کے کچھ نہیں اور حاصل ہوتا. زمین آسمان کا فرق ہے اسلامی جنگ میں اور جو دنیا میں جنگیں ہوئیں اس میں, بنیادی مقصد کا فرق ہے. ہمیشہ لوگوں نے جو جنگ کی مادی فائدے کے لیے, آج بھی کرتے ہیں چاہے وہ نعرے اور باتیں کچھ بھی کریں, پیس اور سیکیورٹی اور فریڈم اور باتیں ان کی بڑی بڑی ہیں, اور یہ سب کھوکھلے نعرے ہیں. سب جانتے ہیں کہ یہ سب جھوٹ بولا جا رہا ہے, ان کو صرف اپنا مادی فائدہ چاہیے. اسلام اور قرآن جس جنگ کی بات کرتا ہے مادی فائدوں کی بات نہیں کرتا. مقصد کیا ہونا چاہیے, اللہ کا دین سر بلند ہو جائے. تو حق والے چند بھی ہوں, پختہ ہوں, اللہ والے ہوں, ٹھکے ہوئے ہوں, تربیتی یافتہ ہوں, اطاعت گزار ہوں, مقصد پر نظر رکھیں, دیکھیں صحابہ نے کوئی گارنٹی نہیں مانگی کہ ہمیں فتح ہوگی نا. ہم سب جانتے ہیں کہ غزوہ بدر میں مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی تھی. خوشی اور فتح اس کا اپنا نشہ ہوتا ہے. جب فتح حاصل ہوتی ہے تو شیطان کو موقع ملتا ہے کہ وہ انسان کی انا کے اندر آ کر پھونکے مارے اور اپنی نظروں میں انسان کو خود بڑا کر کے دکھائے. انسان کی انا بڑھتی ہے کہ میں کامیاب ہو گئی, ہم کامیاب ہو گئے, میں کامیاب ہو گیا. اور جب یہ میں آنا شروع ہوتا ہے یہ چیز انسان کو کمزور کر دیتی ہے. اس لیے کہ یا تو میں ہوگا یا اللہ, انا ہوگی یا رب ہوگا. جب دل کے اندر رب کے بجائے انا آنے لگتی ہے, خدا پسندی کے بجائے جب خود پسندی آنے لگتی ہے, یہ موقع ہوتا ہے کمزوری کا. اگر کوششوں کے نتیجے میں اللہ کامیابی دے دیتا ہے تو یہ سراسر اللہ کا فضل ہے. اللہ کے آگے جھکو, اس کا شکر بجا لاؤ, کہیں تم اپنی نظروں میں بلند نہ ہو. تو پراپر کوڈ آف کنڈکٹ کیا ہے, کیا طریقہ اختیار کرنا ہے, کیسے اپنے آپ کو تمہیں سنبھالنا ہے, شیطان کے وار کو کس طرح ناکام بنانا ہے, اس کا طریقہ بتایا گیا کہ اللہ کو یاد رکھو, واتقوا اللہ. اللہ کی مدد تو ہے, مومن نہیں نظر آتے, مومنوں جیسے اعمال نہیں ہیں, مومنوں جیسی زندگیاں حال حلیے نہیں ہیں. اور مومن ہونے میں یہ بات نہیں ہے کہ 100 میں سے اگر 2 بھی مومن ہوں گے تو مسلمان جیت جائیں گے اجتماعی طور پہ, نہیں. 100 میں سے 99 مومن ہوں گے تب اللہ کی مدد آتی ہے. اور دشمن کی کثرت مسلمانوں کو خوف زدہ نہیں کر سکتی. تاریخی طور پہ ثابت ہے کہ مسلمانوں کے چھوٹے چھوٹے لشکر تھے, انہوں نے بڑی بڑی فوجوں کا مقابلہ کیا. ایمان کی طاقت پر, اللہ کے بھروسے پر وہ یہ کام کر گئے. تو کافر اور مسلمان, بڑا فرق ان دونوں میں ہوتا ہے. کافر تو یہ سوچتا ہے کہ مزید شان و شوکت سے حملہ کرے, مزید ہتھیار لے کر حملہ کرے. اور مومن سوچتا ہے کہ ہم مزید ایمان کی دولت لے کر حملہ کریں, ہم ایمان کی دولت لے کر اور توکل اللہ کے ساتھ ہم مقابلہ کریں. اسی کے اللہ تو اہل ایمان کے ساتھ ہے. اللہ کا وعدہ ہے ان اللہ مع المومنین, اللہ مومنوں کے ساتھ ہے. جس کے ساتھ اللہ ہو اس کو کیا غم. وہ کسی نے کہا ہے نا کہ کیا غم ہے جو ساری خدائی ہے مخالف, کافی ہے جو ایک خدا میرے لیے ہے. آج مسلمانوں کا مسئلہ یہ ہو گیا کہ اللہ سے تو وہ منہ موڑ کر بیٹھے ہیں اور ان کا سارا توکل جو ہے وہ کفار کی طرف ہو گیا, کفار پر ہو گیا کہ یہ ہماری مدد کریں گے. یہ بھی ایک ریزن ہے, یہ بھی ایک وجہ ہے کہ ہم عروج نہیں پا سک رہے, ہم کامیاب نہیں ہو پا رہے. تو یہی طریقہ جو کہ بتا دیا گیا, بس اسی کو اختیار کرنا ہے. انشاءاللہ تعالی اللہ کامیاب فرمائے گا.